الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انسانی طبیعت کو اللہ پاک نے جدت پسند بنایا ہے کہ ہر نئی چیز انسانی طبیعتوں کو بھاتی ہے، پرانی طبیعتوں سے، پرانی چیزوں سے انسان کی طبیعت اکتاتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے. اسی لیے محاورات میں یہ چیز استعمال کی جاتی ہے، کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز میں ایک نئی لذت ہوتی ہے. یہ واقعہ ہے کہ انسانی طبیعت کے حساب سے یہ بات بالکل درست ہے، لیکن انسان کی زندگی کے ساتھ اور اس کائنات کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے جو حقائق ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہیں، وہ بہت عظیم ہوتے ہیں، وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو جو زندگی سے جڑے واقعات ہیں اور جو اس کائنات کی حقائق سے جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں، وہ حقائق سادگی کی وجہ سے ہماری نظروں سے، انسانی طبیعتوں اور ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور انسان کا دل ان کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ صرف ان کی سادگی ان کی غفلت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ پاک نے کسی کو دقت نہ ہو اس کے سمجھنے میں، اس لیے انسانی طبیعتوں کے خاطر اس کو سہل اور سادہ بنا دیا، اور ان کی اس سادگی کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اسی قدر بڑھ جانی چاہیے. ہر شعبہ زندگی کے اندر ہم ان چیزوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ انسانی طبیعتوں کے اندر اللہ پاک نے یہ جو صفت رکھی ہے، یہ جدت پسندی کی، تجدد پسندی کی طبیعت، اور یہ ذہنیت اور یہ مزاج اور انسانی فطرت کا یہ حصہ اور عنصر، یہ اس کو بڑے بڑے حقائق سے غافل کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو ضرورت ہے پانی کی، لیکن پانی کی طرف اس قدر توجہ انسان نہیں دیتا ہے جس قدر کے دولت کی طرف توجہ دیتا ہے. اللہ پاک نے اس کو آسانی کے ساتھ بندوں کو ملنے والا بنا دیا، تو ہماری نظروں میں اس کی وہ وقعت نہیں ہے جو دولت کی ہے. حالانکہ دولت کے بغیر کوئی جی سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا. آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند، سورج اور ستارے، یہ ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں، ان کا اندازہ اگر یہ نہیں ہوتے تب ہمیں ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ ہو رہے ہیں اور یہ اپنے اثرات دکھا رہے ہیں، اپنا نفع پہنچا رہے ہیں، اور ہم کو ان کے نفع پہنچانے میں کوئی اختیار دیا نہیں گیا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ہماری زندگیوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. حالانکہ یہ اس قدر بڑی حقیقتیں ہیں اور ہماری زندگی سے جڑے ہوئے اس قدر بڑے واقعات ہیں کہ ہم جن چیزوں کو بڑے سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بڑی بڑی چیزیں، وہ بڑی بڑی کام، وہ بڑے بڑے کام، وہ بڑے بڑے نفع اور وہ بڑی بڑی چیزیں، ان کے سامنے ہیچ در ہیچ ہیں، کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں رکھتے ان کے سامنے. تو جو واقعات انسان کی زندگی سے اور کائنات کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ حقیقتیں ہیں، لیکن ان کی سادگی کی وجہ سے اور سب کو ان کا پتہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے انسان اور انسانیت غافل ہو جاتی ہے، انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے موت اور موت کے بعد کے احوال اور آخرت کی زندگی. موت کی اس قدر یقینی ہے، اس قدر یقینی ہے کہ آج تک دنیا کی ہر شے پر اس کا قانون نافذ ہوتا رہا ہے. موت نام ہے تغیر، تبدل اور فنا ہو جانے کا. ابھی انسان یہ جواہر کے ساتھ میں بھی، ما یقوم بذاتہ کے ساتھ میں بھی، ما یقوم بالعرض کے ساتھ میں بھی، عوارض کے ساتھ میں بھی، انسانی ذات کے ساتھ میں بھی، چیزوں کے ساتھ میں بھی، چیزوں سے لگے ہوئے حالات کے ساتھ میں بھی، یہ موت کی صفت جاری ہوتی ہے. تغیر اور تبدل کا نام فنا ہے اور موت ہے. کوئی انسان غصے میں ہو اور اس کا غصہ ختم ہو جائے تو غصے کو موت آ گئی. اسے انسان کو بھوک لگی ہے، اس کی بھوک کھانا کھانے کے بعد مٹ گئی تو گویا بھوک کو موت آ گئی. کوئی انسان زندہ ہے، اس کی روح نکل گئی تو اس انسان کو موت آ گئی. تو یہ جو حالت ہے، اس حالت کے تبدل کا نام موت اور فنا ہے. اور ایک بڑی موت ہوتی ہے. موت کی تین قسمیں ہیں. ایک تو ہر انسان کے ساتھ میں جڑی ہوئی موت ہے، ہر انسان کی اپنی موت، ہر انسان کی اپنی اپنی قیامت ہے جو اس کی موت کے ساتھ میں شروع ہو جاتی ہے. اور ایک ہے ایک زمانے کی اور ایک جنریشن کی موت، اس کو قرن کی موت کہا گیا ہے حدیث کے اندر. اور ایک ہے کل کائنات کی موت، جس کو ہم قیامت کبریٰ کے نام سے جانتے ہیں.
تو یہ جو زندگی کی حقیقتیں ہیں یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں اور اس قدر یقینی ہیں کہ اس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں, کسی نے آج تک اسے انکار کی گنجائش نہیں کی کہ مجھے موت نہیں آ سکتی, اور جس نے کی وہ اپنے انکار پر قائم نہیں رہ سکا اور اس کو اس کے اقرار کا موقع بھی موت نے نہیں دیا. انکار کرنے والوں نے کر دیا لیکن موت نے آ کر ان کو ایسا دبوچا کہ وہ موت کا اقرار کرے بغیر ہی مر گئے. یعنی ان کے عمل سے اس کا اقرار ہو گیا, ان کی زبان سے اقرار کرنے کا ان کو موقع نہیں مل سکا. تو یہ اس قدر یقینی چیز ہے کہ کسی کو اس سے انکار کی گنجائش اور جرت نہیں ہوئی, اور جنہوں نے یہ جرت دکھائی بالآخر وہ اپنے اقرار کے بغیر عملی اقرار اور اعتراف کے ساتھ میں مر گئے. لیکن جس قدر یہ چیز یقینی ہے اسی قدر اس کا وقت غیر یقینی ہے, اور جس قدر یہ متعین ہے اسی قدر اس کا وقت غیر متعین ہے. ہر زندہ شے کے ساتھ میں یہ حادثہ لگا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ اس کو وقت نہیں بتایا گیا کہ اس کے ساتھ یہ کب آنے والا ہے. اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یہ اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ بات کبھی بھی پیش آ سکتی ہے, اور اس کو کبھی بھی اس حادثے سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. بچے وہ بھی مر سکتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں, جوان نوجوان وہ بھی مر سکتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں, بوڑھے اور بڑھاپے کے قریب لوگ وہ بھی مرتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں, اور بالکل جو بڑھاپے کی حدود سے بھی بہت آگے نکل چکے ہیں وہ تو مرنے کے بہت ہی قریب ہو چکے ہیں. زندگی کی کوئی عمر ایسی نہیں ہے جس کو اس سے مستثنا کیا جا سکتا. تو اس کے اس قدر یقینی ہونے کے باوجود اس کی طرف سے جو غفلت ہے وہ اسی واقعے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو حقیقتیں وابستہ کی گئی ہیں ان حقائق کے ساتھ میں ان کی سادگی کی وجہ سے اور ان کی عمومیت کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے حدیث پاک میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مردہ سمجھو. وحاسبو قبل ان تحاسبو, اور حشر کے دن تمہارا قیامت کے دن اللہ کے روبرو حساب ہونے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کا حساب لے لیا کرو. یہ اسی آخرت کی جو تیاری ہے, آخرت کی تیاری کے واسطے جو ایک لازمی اور ضروری چیز ہے اسی کو بتایا گیا ہے اس حدیث شریف کے اندر. موتو قبل ان تموتو, موت سے پہلے اپنے آپ کو مردہ سمجھو. یہ جو حدیث ہے اس کے علماء نے مطلب بتائے ہیں مختلف. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنے اندر پائی جانے والی نافرمانیوں کے خواہشات کو دبا دو, دفنا دو اور مٹا دو, گویا ان کو فنا کر دو جیسے کوئی چیز مر گئی. اللہ کی مخالفت کا جو بھی جذبہ دل میں ابھرے, خدا کے حکم کو توڑنے کی جو بھی نیت اور ارادہ دل میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کو چھوڑنے کا جو ارادہ دل میں آئے اس کو فنا کر دو, مٹا دو, ایسے جیسے کہ کبھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا یا پیدا ہوا تو کب کا مر چکا. موتو قبل ان تموتو, فرائے حدیث نے اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بیان کیا کہ آدمی اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرے, محاسبے سے پہلے مراقبہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, یہ مجھے کرنے کی اجازت ہے یا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں یہ کام کر لوں گا تو اللہ کے پاس اس کو میں کیا اس بات کا کیا جواب دے سکوں گا اگر مجھ سے سوال ہوا کہ یہ کام کیوں کیا گیا. تو اس خیال کے ساتھ میں کسی بھی عمل کو انجام دینا یہ ہے حاسبو قبل ان تحاسبو اور موتو قبل ان تموتو, کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مرا ہوا سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ کر اس کام کو کرنا, اور ہر کام کو کرنے کے بعد اس کا مراقبہ کرنا. لیکن اس کی طرف سے جس قدر غفلت عام ہے اور چھوٹوں کے اندر بڑوں کے اندر اور انسانوں میں پائے جانے والے ہر طبقے کے اندر اس کی طرف سے جو غفلت عام ہے وہ بڑی ہی افسوس کی حد تک اور بڑی ہی عبرت کی حد تک پہنچی ہوئی ہے ہماری وہ حالت. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے اور ہارون رشید کے زمانے کے تھے, اور وہ بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں تھے تو بہت بڑے حکمت و دانائی والے, لیکن مجذوبیت کو انہوں نے اپنے اوپر طاری کر رکھا تھا تاکہ ہنسنے ہنسانے میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھا جائیں. تو ہارون رشید کے دربار میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, اور ہارون رشید کو ان سے کافی انسیت تھی, دونوں طرف سے چھیڑ چھاڑ ہوا کرتی تھی. زیادہ تر ہارون رشید ان سے جو بادشاہ تھے وہ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں سن کر کے ان کی باتوں کا مزہ لیا کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے دربانوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر یہ آدمی آئے تو اس کو کبھی روکنا نہیں, اس کو ہر وقت میرے پاس جب بھی یہ آئے اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے, جب بھی یہ آنا چاہے آنے دیا کیجیے. وہ آیا کرتے تھے. ایک دفعہ کا موقع ہوا کہ ہارون رشید کے پاس بحر الدانا آئے اور ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی کے ساتھ وہ ایسے ہی لگ و حرکت کر رہے تھے, کھیل رہے تھے. وہ آئے تو ان کو دیکھ کر ان سے کچھ باتیں کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں چھڑی تھما دی اور کہا کہ بہلول میں یہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں یہ چھڑی, اور میں یہ چھڑی تو ایسے شخص کو دینا چاہتا تھا جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے وقوف ہو. میری نظر میں تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے, لہذا یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے سے زیادہ بے وقوف جسے سمجھو اسے یہ چھڑی دینا. تو وہ اس وقت تو لے گئے اور زندگی بھر اس کا انتظار کرتے رہے. جب ہارون رشید کو کے بارے میں یہ خبر عام ہوئی کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے اور بستر مرگ پر ہے اور علاج وغیرہ سے اس کو شفا نہیں ہو رہی, صحت نہیں ہو رہی, تو اس کے پاس گئے اور کہنے لگے مزاج پرسی کے بعد کہ امیر المؤمنین آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا اور ایک اور چیز بھی آپ کو دینا تھا, کچھ باتیں آپ سے پوچھنی تھی. اور میں پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ تو کہنے لگے آخرت کے سفر پر. کہنے لگے کب واپس آؤ گے؟ تو کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں آخرت کے سفر پہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ لشکر وغیرہ کو آگے آپ نے بھیج رکھا ہے کہ نہیں بھیج رکھا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی لشکر وغیرہ تو میں نے نہیں بھیجا, اور آخرت میں کہاں یہ دنیا بھی لشکر اور فوج اور یہاں کے ساز و سامان کام آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہ امانت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا ایک وقت مجھے چھڑی دے کر کہ یہ چھڑی جو تم اپنے سے زیادہ بے وقوف شخص کو دینا, مجھے اب تک میں ایسے آدمی کی تلاش میں تھا جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہو, لیکن میں نے آپ سے زیادہ بے وقوف کسی اور کو نہیں دیکھا, اسی لیے یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جس سفر پہ جانے والے ہو اس سفر سے کبھی واپسی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس سفر پہ آپ جانے والے ہو وہاں پر یہ دنیا کے ساز و سامان کام آنے والے نہیں ہیں. یہاں دن دو دن کا اگر سفر ہوتا ہے تو آپ وہاں پر دن دو دن کے سفر کے خاطر جو ساز و سامان کا انتظام کرتے ہو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوا کرتا ہے, اور وہاں کے لیے جو ساز و سامان کا اور فوج و لشکر کا انتظام کرتے ہو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوا کرتا ہے. تو پھر جہاں سے واپسی ہی نہیں ہے, جہاں یہ دنیاوی لاؤ لشکر کام آنے والے نہیں ہیں, وہاں کے لیے آپ نے ایسی کیا خاص تیاری کر رکھی ہے جس کو آپ اپنا لاؤ لشکر اور اپنے لیے ساز و سامان کے درجے میں رکھ سکیں؟ ہارون رشید کو یہ بات سن کر کے رونا آ گیا. ہمارے ساتھ بھی یہی واقعہ ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے, ہم سب کو بھی ایک دن دفنایا کفنایا جانے والا ہے, ہم سب کو بھی ایک دن قبروں سے اٹھ کر کے میدان حشر میں جمع ہو کر کے ساری انسانیت کے ساتھ میں جمع ہو کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو ہمارے اپنے اعمال کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے. ہمارے نام اعمال کے ہمیں داہنے ہاتھ میں ملنے یا بائیں اعمال میں ملنے کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. بل صراط پر سے عافیت کے ساتھ میں گزر جانے یا وہیں جہنم کا ایندھن بن جانے کے بارے میں کیا ہمارا حال ہونے والا ہے اس کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. جنت ہمیں یقین کے ساتھ میں ملنے والی ہے یا پھر ہم جہنم کا حصہ اور ایندھن اور آگ میں جلنے تپنے والے ہیں اس کا ہمیں یقین نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری حالت تیاری کے اعتبار سے بالکل زیرو اور صفر کے درجے میں. وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے آخرت کو نظر میں کہاں رکھتے ہیں, کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی کو کہاں جاننا چاہتے ہیں اور جان کر کے کہاں عمل کرنا چاہتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اس پر عمل کرنے کے لیے چار باتیں آدمی کو کرنی ہوگی, تب جا کر کے اس کے لیے آخرت کی جو تیاری ہے وہ تیاری مکمل ہوگی. فرمایا کہ چار کام اس کو کرنے ہیں, ایک تو معاہدہ مشارتہ ہے, اور دوسرا کام مراقبہ ہے, تیسرا کام محاسبہ ہے, اور چوتھا کام معاقبہ ہے. سب سے پہلا کام دن صبح اٹھتے ہی نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر یہ معاہدہ کرے, اپنے آپ کو وہ یہ باتیں کہے کہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنا تیرا مقصد ہے اور اللہ کی ناراضی سے بچنا تیرا مقصد ہے, حضور کی سنتوں پہ چلنا تیرا مقصد ہے اور حضور کی سنتوں کی خلاف ورزی سے بچنا تیرا مقصد ہے. اگر تو اس معاہدے میں میرا ساتھ دیتا ہے تو پھر میری طرف سے تیری کوئی سزا نہیں ہے, اور اگر تو اس معاہدے میں میرا ساتھ نہیں دیتا ہے, اپنے دل سے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنا کہ پھر میں تجھے سزا دوں گا. یہ نفس کے ساتھ میں دن بھر کے چار کاموں میں سے پہلا کام معاہدہ اور مشارتہ, یہ پہلا کام ہونے کے بعد اب اس کام کی اور اس معاہدے کی ہر عمل کے اندر نگرانی کرنا, یہ ہے مراقبہ. آدمی کہیں جا رہا ہے تو جہاں جا رہا ہے وہ حرام جگہ تو نہیں ہے, آدمی کچھ کما رہا ہے تو وہ جو کما رہا ہے وہ حرام تو نہیں ہے, आदमी कुछ खा रहा है तो वो जो खा रहा है वो कुछ हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, कुछ बोल रहा है तो कहीं गुनाह की बात तो नहीं है, कुछ सुन रहा है तो वो कोई गुनाह की बात तो नहीं है, जो देख रहा है वो हराम तो नहीं है। तो ये अपने बोलने देखने अपने खाने पीने रहने सहने में अपने हर अमल में अपने जिस्म से जुड़े हुए अंदर और बाहर के आज़ा से जुड़े हुए हर काम के अंदर इसका ख्याल रखना कि सुबह मैंने अपने आप से जो मुआहदा किया था उस मुआहदे के खिलाफ वर्जी तो इसमें नहीं है, अल्लाह का कोई हुक्म तो इसमें नहीं टूट रहा, मजहब की कोई तालीम के खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, नबी की सुन्नत तो कहीं नहीं छूट रही, ये सोच करके अपने आप को आगे बढ़ाना और उस मुआहदे पर पूरा उतरना, यह है मुराकबा, अपने आप को फिक्र की फिक्र में रखना। और उसके बाद पूरा दिन गुजरने के बाद जब आप अपने सोने का वक्त आए तो सोने के वक्त पर अपने दिन भर का जायजा लेना, यह है मुहासबा कि मेरे कौन से आमाल मैंने अपने आप से मुआहदा किया था, दिन भर मैंने निगरानी की थी, अब मैं अपनी निगरानी और अपने आमाल का हिसाब लेता हूँ कि मैंने अपने मुआहदे में किस कदर में सच्चा और पक्का और खरा उतरा और किस हद तक मैं अपने आप से किए गए इस मुआहदे के अंदर और उसकी तकमील के अंदर नाकाम रहा। अगर वो अपने आप को पूरा 100% खरा पाता है, अपने मुआहदे के अंदर पक्का पाता है और पूरी बातों को गोया वो जैसे उसने सुबह मुआहदा किया था उसी के मुताबिक किया होता है तो वो मौका होता है शुक्र का मौका। और अगर वो अपने आप के अंदर कोई कोताही पाता है, जो मुआहदा सुबह हुआ था उसमें कोई खिलाफ वर्जी होती है तो ये मौका है उसको अपने आप को सजा देने का मौका। सजा क्या देना है अपने आप को? अपने आप की सजा ये होती है कि नफ्स पर अपने आप पर जो बातें मुश्किल और मशक्कत का काम समझी जाती हैं हिम्मत करके उन कामों को अंजाम दे। उलमाए किराम ने लिखा है कि बंदा ऐसा कोई काम कर ले मसलन 8-10 रकात नफिल नमाजों का अपने आप को सजा के तौर पर आदि बना दे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने एक दीनार की थैली अशरफियों की थैली एक जगह दफना करके रखी थी और अब मुझे वो जगह याद नहीं आ रही है कि मैं कहां पर उसे दफना करके रखा हूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ और 100 रकात नफिल नमाज की नीयत बांध लो। वो जैसे ही गया और नफिल नमाज की उसने नीयत बांधी उसे वो जगह याद आ गई। उसने आकर के कहा कि इसमें क्या हिकमत थी कि मैंने जैसे ही नीयत बांधी रकात 2 रकात पढ़ा नहीं था कि मुझे वो जगह याद आ गई। तो आपने फरमाया मुझे ये तो नहीं मालूम था कि इससे तुम्हारी जगह मिल जाएगी लेकिन इतना मुझे अंदाजा जरूर था कि शैतान को तुम्हारा ये अमल नागवार होगा और वो नहीं चाहेगा कि इस 100 रकात का सवाब तुम्हारे नामाए आमाल में आए लिहाजा तुम्हें वो जगह याद दिला देगा। तो ये मौका होता है नफ्स को मुआकबा यानी सजा देने का कि दिन भर के अंदर जो काम किए गए हैं उस पर उसको सजा दी जाए। 8 रकात नफिल नमाज पढ़े जाए सजा के तौर पर, या अगर माल के अंदर बखील आदमी वाकई हुआ है कि उसके माल खर्च करने का उसका दिल नहीं चाहता है तो वो अपने आप को माल के खर्च करने का आदि बनाए। नमाज छूट गई, जमात छूट गई, कोई गुनाह का काम हो गया तो उस पर अपने लिए सजा मुकर्रर कर ले कि मैं $5 सदका करूंगा, $10 सदका करूंगा। और ये काम ऐसा होना कि उससे नफ्स को गिरानी होना, मशक्कत होना। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा मशक्कत होगी तो भी आदमी अमल नहीं कर पाएगा और अगर उसके अंदर मशक्कत ही नहीं होगी तब भी आदमी के लिए उसके नफा का कोई सामान मुयसर नहीं होगा। बहुत ज्यादा मशक्कत होगी तो वो उसे भाग जाएगा, बेजार हो जाएगा, एक दिन अमल करने के बाद दोबारा उस तरफ कभी झांक कर और पलट कर भी नहीं देखेगा। और अगर मशक्कत ही नहीं होगी तो फिर वो अपने आप को सुधारने के बजाय वो जुर्माने अदा करने पर लगा रहेगा। हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि सर सैयद ने हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली अलीगढ़ के का जो स्कूल कायम किया था, कॉलेज कायम किया था, उस मौके पर तलबा को नमाज का पाबंद बनाने के लिए उन्होंने कहा कि सब तलबा को बाजमात नमाज अदा करनी होगी और जो भी अदा नहीं करेगा उसको एक आना गालिबन जुर्माने के तौर पर देना होगा। अब हुआ ये कि जो नवाबों की औलाद थे और मालदारों की औलाद थे उन लोगों ने पेशगी ही महीने भर की जो जुर्माने की रकमें थी वो जमा करना शुरू कर दी। तो ये होता है मशक्कत भरे, अगर मशक्कत नहीं होगी तो उसके अंदर बंदे की फिर इस्लाह नहीं होगी और मशक्कत कुछ ज्यादा होगी तब भी बंदे की इस्लाह नहीं होगी। तो ये चौथा जो दर्जा है मुआकबे का, उसके बाद में फिर ये तकमील होती है एक दिन के अमल की। फिर ये एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का काम है। नफ्स के साथ में जो इंसान का मुकाबला है, अपने दिल के साथ में इंसान का जो मुकाबला है और अल्लाह के साथ में बंदे का जो मामला है वो दिन दो दिन का नहीं है। हम अल्लाह के बंदे एक दिन के लिए नहीं है, हम दो दिन के लिए नहीं है, हम हफ्ते भर के लिए नहीं है, हम चिल्ले 40 दिन के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है, साल भर के लिए नहीं है, बल्कि हम जिंदगी भर के लिए हैं। पैदा होने से लेकर मौत तक के लिए हम अल्लाह के बंदे हैं और उसके बाद भी फिर अल्लाह ही के बंदे हैं। तो अब इस दौरान में जो अल्लाह ने हमारे ऊपर ये करम कर दिया कि जब तक हमको अकल नहीं आई उस दौरान का हम पर हिसाब नहीं रखा, उस दौरान हम पर आमाल फर्ज नहीं फरमाए, उस दौरान में हमको मुहर्रमात का मुकल से पाबंद एहतराज करने का बचने का मुकल्लफ नहीं बनाया, तो ये तो अल्लाह का करम हो गया। अब हम इस जिम्मेदारी को अपनी समझें और इस हकीकत को समझें कि हमारे साथ में मौत का, आखिरत का और कब्र के अहवाल का और हशर की जिंदगी का और हशर कियामत के बाद के जो अहवाल है उन अहवाल का जो ताल्लुक हमारे साथ में है बहैसियत मुसलमान होने के, उसके हैसियत से और उस नाते से और उस ताल्लुक से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी में हम कितने पूरा और खरे उतरने वाले हैं। जो काफिर है उनको परवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मुसलमान है उनको तो बहैसियत मुसलमान ये चीज जरूरी है। अगर वो बहैसियत मुसलमान अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो वो खुद गौर कर लें कि वो किस हद तक मुसलमान। अगर कब्र के अहवाल, मौत की जिंदगी, मौत के वाकयात, हशर के वाकयात, अल्लाह के जवाबदही का एहसास, अल्लाह को जवाब देने का एहसास, कि हम अपने आमाल का हिसाब देने का एहसास सही माना में नहीं है तो हम मुसलमान किस दर्जे में हैं? यही चीज तो हमको मुसलमान बनाती है। कुरान करीम में ईमान वालों की जो सबसे पहली सिफत बताई गई, अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान लाने वाले हैं। मौत को हमने अभी देखा नहीं है, मौत का मजा हमने अभी चखा नहीं है, लेकिन उससे हमको साबिका होने वाला है। कब्र के अहवाल हमें अभी पता नहीं है, हमने अपनी आंखों से उसका मुशाहदा किया नहीं है, हमारी रूह पर वो हालात गुजरे नहीं है, लेकिन वो होने वाले हैं। हशर के वाकयात होने वाले हैं, अल्लाह के सामने हिसाब होने वाला है, उस सिरात पर से गुजर होने वाला है, जन्नत और जहन्नम के वाकयात हमारे साथ पेश आने वाले हैं, और इसी पर ईमान हमारा है, इसीलिए हम मुसलमान और ईमान वाले। अब इस यकीन पर और इस एतकाद पर हमारा अमल कितना खरा उतरता है और ये यकीन हमको किस हद तक आमाल का पाबंद बनाता है और ये यकीन जहन्नम का खौफ हमको किस हद तक गुनाहों से बचाता है, यही हमारे इस्लाम और ईमान के मियार को और उसकी मकदार को तय करता है कि जिस हद तक वो यकीन हमें गुनाहों से बचाता है उस हद तक हमारा ईमान है, जिस हद तक हमें जन्नत का शौक हमसे नेकियां करवाता है उस हद तक हमारा ईमान है, जिस हद तक अल्लाह का खौफ हमें अल्लाह का ताबेदार बनाए रखता है उसी हद तक हम अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के बंदे हैं। बस उससे आगे हम अल्लाह के नाफरमान हैं, उससे आगे हम काफिर हैं, उससे आगे हम गैर मुस्लिम हैं, उससे आगे हम यहूद नसारा के अमल के एतबार से मुआफ़क़त करने वाले हैं, उनकी बराबरी और उनकी मुसावात करने वाले हैं। तो इससे ये फिक्र अपने अंदर बेदार करने की जरूरत है कि जिन वाकयात से हमको दो चार होना है और यकीनन होना है, जिस मौत से हमको साबिका पेश आना है और यकीनन पेश आना है, मौत के बाद के जिन अहवाल से हमको गुजरना है और यकीनन गुजरना है, उसके वास्ते हमने इस दुनिया के अंदर तैयारी की, कौन सी शिप को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, और दिन भर के अंदर 24 घंटे के अरसे के अंदर कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें हम इसको याद करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको अपनाने की और उसको लाने की और तैयारी का जरिया बनाने की कोशिश करते हैं। अब ताला हम सबों को इस हदीस को जहन में रखकर अपनी जिंदगी का लाए है अमल तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।